الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي بعث إلينا محمد برسول النبي الأمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والتسليم أنا بعثت ليتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضور أكرم صلى الله عليه وسلم کی ذات بابرکت کی خدمت اقدس میں اپنے دل کی گہرائیوں سے درود شریف کو پیش کریے میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا صوفیہ اکرام فرماتے ہیں لا تنظروا من قال انظروا ما قال یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون چھوٹا ہے یا بڑا کالا ہے یا گورا اپنا ہے یا پرایا یہ دیکھو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اگر کہنے والا قرآن کی بات کہہ رہا ہے اور اگر کہنے والا ہمارے آقا مدنی کریم سرور دو عالم سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہے تو ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے عظمت عشق محبت الفت مؤدب اور ان کی چاہت پھر جب ان کی کلام کو سننے کی بات آئے تو اتنا ہی ادب احترام اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کی کوشش یہ ہے تقاضا اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو سمجھ میں آئے اور اگر یہ نہ سمجھ میں آیا تو نہ گفتگو سمجھ سکیں گے نہ منشا واضح ہوگا اور نہ بات سمجھ میں آئے گی نہ عمل کرنا آسان کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط اور متعلق بہت سی باتیں آپ حضرات نے سنجے الوہیت کے نام سے سنی ہے کافی دیر لا مالک الا اللہ لا خالق الا اللہ لا رب الا اللہ لا معبود الا اللہ لہذا لا الہ الا اللہ جب لا الہ الا اللہ تک آ گئے ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ بھی سن لینا اچھا رہے گا اس لیے کہ ہمارے یہاں تعلیم یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا وہ مسلمان نہیں اور جس نے صرف محمد الرسول اللہ کو مانا اور لا الہ الا اللہ کا انکار کیا تو وہ بھی مسلمان نہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ تکمیل ایمان یہ ایمان کو پورا کرنے والا کلمہ جیسے پنجے الوہیت آپ نے سنا ویسے پنجے رسالت بھی آپ کو سنا دیتے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات طیبہ اور ان کی نفس قدسی اور ان کی مبارک ہستی اس کائنات میں آئی تو اس کائنات کے اندر وہ تنہا ایسی شخصیت ایسی ذات بابرکت جس کے کمالات کا احصاء یہ یوں سمجھیے کہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں اس کو جمع کر کے کوئی ایک آدمی اپنے اندر کبھی نہیں حاصل کر سکتا چاہے وقت کا قطب ہو چاہے وقت کا بدن ہو چاہے وقت کا غوث ہو چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا ولی ہو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کی دھول کو بھی نہیں پہنچ جنہوں نے ولایت کے مقامات پائے ہیں وہ آقا کے صدقے میں پائے ہیں جنہوں نے امانت کے مقامات پائے ہیں وہ آقا کی اطاعت کے ساتھ پائے جنہوں نے خلافت کے مراتب کو اختیار کیا ہے، وہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی تعلیم کو فراموش کر دیا جائے اور انہیں بھلا دیا جائے تو پھر نہ امانت ہے، نہ ولایت ہے، نہ خلافت، کچھ بھی نہیں۔ انسان کھرا خالی تھا اور خالی ہی رہے گا، بالکل مٹی تھا اور مٹی ہی رہے گا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ چیز جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بزرگ اچھا جانتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ انسان پیدا مٹی سے ہوا، مرا تو اس واسطے مٹی میں گاڑ دیتے ہو، چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ گئی، نہیں پلٹ گئی۔ تو گویا انسان ہے اور مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی کیا حیثیت تھی، کیا وقعت تھی، اس کا کیا مقام تھا، کچھ بھی نہیں۔ بے حیثیتی سے انسانیت کی حیثیت عطا فرمائی پروردگار عالم، بے وقعتی سے وقعت عطا فرمائی، غلامی دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمیت کی شان اس میں منتقل فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت جس کے اندر آئی تو ولایت کا مقام دے کر اس کو سرفراز فرمایا اور کامیاب فرمایا۔ تو میرے دوست، کبھی کبھی بات یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا رہتا نا تو لوگ بولتے یہ ولیاں کیا ہے، ولایت کیا ہے، اولیاء کیا ہے، تو ان لوگوں کے راستے میں سیدھی سیدھی تربیتی طور پر یا تعلیمی طور پر یا تفہیمی طور پر ابتدائی چند باتیں رکھ کے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور ولایت کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کے نبی اور رسول تھے سب جانتے ہیں، ان سے بڑا کوئی نبی اور رسول آیا ہے؟ سب کہیں گے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا بھی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا نام لے گا تو ہمارے نظر میں وہ شخص مرتد دین ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غلط کہا۔ خود میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار، انا سید الانبیاء والمرسلین، میں جتنے نبی بھیجے گئے اور جتنے رسول مبعوث کیے گئے سب کا سردار، انا سید الاولین، جتنے پہلے آئے میں ان کا بھی سردار، وہ انا سید الاخرین، اور جتنے بعد میں آئے میں ان کا بھی سردار۔ پھر فرمایا، لولا کلما خلقت الافلاس، اگر زمین و آسمانوں کا نظام قائم ہے تو میری وجہ سے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کا سارا نظام، اور اگر حضور کو بنانا منشا نہ ہوتا پروردگار عالم کا تو نہ یہ زمین بنتی، نہ یہ آسمان بنتے، نہ یہ چاند نظر آتا، نہ یہ سورج نظر آتا، اور نہ یہ ستارے نظر آتے، نہ سیارے نظر آتے، نہ یہ درخت نظر آتے، نہ یہ کھیتیاں لہلہاتی، اور نہ ہمارا اور آپ کا وجود ہوتا۔ اس لیے کہ یہ کائنات بنتی نہیں، اور کائنات بنی تو صرف اس لیے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا تھا۔ جب انہیں بھیجا جانا تھا اور اتنے بڑے ہیں کہ وہ سید الاولین ہیں، وہ سید الاخرین ہیں، وہ پہلوں کے بھی سردار اور اگلوں کے بھی سردار، اور وہ نبیوں کے بھی سردار اور رسولوں کے بھی سردار، ہمارے اور آپ کے تو ہیں ہی، کائنات میں پھیلے ہوئے جنات کے بھی سردار، شیاطین کے بھی سردار، بلکہ یوں سمجھیے کہ کل مخلوقات کے سردار، یہاں تک کہ عرش کے بھی سردار۔ اسی بات سے فرمایا کہ عرش کو ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے لایا، لا کے بتلایا کہ میرا محبوب یہ ہے، میرا محبوب یہ ہے، عرش کے بھی سردار ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ نعلین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں جب حضور، نعلین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں جب حضور، کچھ دور سے بھی پوچھئے عظمت رسول کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، اپنی زندگی میں بے شمار علماء سے سنا ہوگا، بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، امام صاحب سے بھی سننے کا موقع ملا ہوگا۔ میرے دوست، آپ نے کبھی یہ سنا کہ حضور کو اللہ نے کہا کہ تم چپل اتار کے آؤ؟ کہیں سنا؟ لیکن میں قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک ان کی کتاب دے رہے تھے، توریت، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانی تھی، جب طور پہاڑ پہ بلایا تھا تو فرمایا فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنی چپلوں کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ تم ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں. تو مقام معلوم ہو گیا کہ سید الاولین بھی ہیں سید الاخرین بھی. عرش معلیٰ تک پہنچ گئے، کہیں چپل اتارنے کا کوئی تذکرہ نہیں. اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت، پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی کہ میں خود ان پر صلوات پڑھتا ہوں، میں خود ان پر سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے ان پر صلوات و سلام پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کر. طریقہ اپنی جگہ محقق ہوگا، علماء سے پوچھیں گے کہ کیا چیز مباح ہے کیا چیز غیر مباح ہے، مسئلہ اپنی جگہ ہوگا. اختلاف رائے تو سلام میں نہیں ہے نا، اختلاف رائے تو درود میں نہیں ہے. انفرادی پڑھنا ہے، اجتماعی پڑھنا ہے، اس میں تھوڑا لڑ لیتے ہوں گے. ان کو اپنی جگہ لڑ لینے دیجیے، ہم کو اس سے بحث نہیں کرنا ہے. صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ درود و سلام پڑھنا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس امت پر واجب ہے جب بھی آپ کا نام سنا جائے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ، سب سے بخیل بندہ کون ہے معلوم ہے؟ ہمارے پاس بخیل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس سے پیسے نہ نکلتے ہوں، چائے پلانے کے لیے، پان پلانے کے لیے، بیڑی سگریٹ پلانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے. اس کے جیب سے جب پیسہ نہیں نکلتا تو ہم بخیل بولتے ہیں. روپیے دو روپے کا مسئلہ بھی رہا تو بخیل بولتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل وہ ہے جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا، اس لیے کہ تجھے ایک روپیے کا بھی خرچہ نہیں کرنا پڑتا. تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، ان کے اکرامات ہم پر بے شمار ہیں، ان کی عطایا ہم پر بے شمار ہیں، ان کا نعم ہم پر بے شمار ہے. اس کو گن نہیں سکتے، اس کو جوڑ نہیں سکتے، اس کو جمع نہیں سکتے، اتنے ہم پر انہوں نے احسان کیے. میرے دوستو، ہم پر کیا احسان ہوا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بڑا احسان یہ ہے کہ وہ نہ بنائے جاتے تو دنیا نہیں بنتی، وہ نہ بنائے جاتے تو دنیا نہیں بنتی، اور اس دنیا میں وہ نہ آتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے. اس دنیا میں وہ نبی اور رسول بنا کر نہ آتے، بن کر نہ آتے، تو بتلائیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہوتے؟ کس گھرانے میں ہوتے جہاں گائے کی پوجا ہو، جہاں پیپل کی پوجا اور اس کی پرستش ہو، اور جہاں غیر اللہ کی عبادتیں ہوں؟ وہ ان کا مسئلہ وہ کرتے رہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے آقا نہ آتے تو ہمارا بھی شمار انہی میں سے ہوتا، اور ہم بھی بے ایمانوں کی طرح زندگی کو گزار کے چلے جاتے. تو ہم پر احسان ہے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بحیثیت نبی اور رسول بھیجے گئے. یہ ہم پر احسان نہیں ہوا. اور ایک طرح کا احسان کیا ہے معلوم ہے؟ ہماری اور آپ کی بات تو کسی گنتی میں نہیں. پہلے مرحلے میں یہ بات غور سے سننا، ہماری اور آپ کی کوئی گنتی نہیں، کوئی عدد شمار نہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ مجھے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پیدا فرما دیجیے. اللہ پاک شانوں نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہو سکتا. تم کو نبی بنا کے بھیج دیے، بھیج دیے، اب حضور کا امتی بنا کر نہیں بھیجے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک شانوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں ان کا امتی بنا کر بھیجیں گے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے بیت المقدس کی وادیوں میں اتریں گے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے میناروں پر اتریں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا دوبارہ بول بالا شروع ہوگا، اور تاریخ اسلام کے وہ اوراق جو آج صفحہ ہستی سے مٹائے جانے کی کوشش میں ہیں وہ لوٹ کر آئیں گے. وہ تاریخ پلٹ کے آئے گی جو خلفائے راشدین کے دور میں چلی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے جائیں گے، مگر بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امتی. اب کسی نبی کی ضرورت باقی ہے؟ کسی نبی کی ضرورت تو باقی نہیں. جب نبی کی ضرورت نہیں تو اب اسی نبی کا کام چلنا چاہیے یا نہیں؟ جو نبی آ گیا اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں. جب نبی نہیں تو اس کی تعلیم باقی رہنا ہے، ختم ہو جانا ہے؟ اس کی تعلیم باقی رہنا. جب اس نبی کی تعلیم کو باقی رکھنا ہے تو کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اب غور کرتے جانا ہے ایک ایک بات پر، کیسے باقی رہ سکتی ہے جبکہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی شخصیت مقدسہ اور ان کی ہستی مبارک ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، آقا ہمیں نظر آتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک ہمارے حالات ان پر پیش فرماتے، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ ہماری گندی نگاہیں آقا کو دیکھ سک رہی ہیں، نہیں دیکھ سکتی نا، جب نہیں دیکھ سک رہی ہیں تو یہ بتلائیے کہ آقا کی تعلیمات ہمارے درمیان زندہ کیسے رہیں گی؟ اس صورت کو پیش فرمایا اللہ پاک شانہ نے صحابہ کے نمونے بنا کر، کہ اب ایک دن ایسا آئے گا، اس دار فانی سب کو جانا ہے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اللہ کے قریب پہنچ گئے اور اس دنیا سے منہ موڑ لیا جس دنیا نے انہیں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، اس دنیا کے اندر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار تھے، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات بھی آئے کہ دو مہینے تک مسلسل گھر میں چولہا نہیں جلتا، نوبت ہی نہیں آتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوا ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، کافروں نے کفر کی انتہا کر دی، مشرکوں نے شرک کی انتہا کر دی، مرتدوں نے ارتداد کی انتہا کر دی، منافقوں نے منافقت کی یعنی انتہا کر دی، اور ظالم اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ کر ان کو اذیتیں دینے کی کوشش کرتا تھا، اگر وہ چاہتے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیتے اور کہہ دیتے کہ اللہ یہ قوم مجھے ہلاکت میں مبتلا کرنے کو تیار ہے، حالانکہ یہ میری وجہ سے قائم ہے، آپ اس کو برباد کر دیجئے تو اب دنیا میں صفحہ ہستی پہ کوئی باقی رہتا؟ کوئی باقی نہیں رہتا۔ مثال نمونے کے طور پر اللہ نے پہلے دے دی، اگر نبی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے گا اور دعا کرے گا کہ اللہ میری امت کو ہلاک کر دے، تو ہم طوفان نوح کے بھیجنے پہ جیسے جب قادر تھے، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی قادر ہے کہ ادھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ادھر تمہاری بربادی کے سامان ہو جائے۔ کیا یہ حالات نہیں آئے؟ طائف کے میدانوں میں بھی یہ واقعات پیش آئے، انہوں نے پتھر برسائے، گالیاں دی، اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، لیکن آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دی کہ اے اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی، اس واسطے غلطی کر رہی ہے، آپ معاف فرما دیجیے۔ اگر انہوں نے معافی کی درخواست نہ کی ہوتی تو ہم کہیں باقی رہتے، ہم کبھی ایمان والے ہو سکتے، ہم کبھی اسلام والے ہو سکتے، ان کے احسانات کی وجہ سے ہم آج ایمان والے، اسلام والے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے، اور اپنی عبادتوں میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے، اگر وہ دعائیں نہ دیتے تو آج ہمارا کوئی حساب و شمار نہیں ہوتا۔ تو ان کی شخصیت ایک تھی لیکن ان کے اندر کرشمے بے انتہا، ایک ذات ہو کرشمے بے انتہا، غور کرنا ہر لفظ پر، ایک ذات ہو کرشمے بے انتہا۔ مثال دے دوں، اس مثال کو حضور سے مت ملانا، اس لیے کہ ان کا مقام ورا الورا، ہمارا مقام بالکل ادنا، اسفل اسفل سے اسفل ہے، اگر ملائیں گے تو بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ میں مثال کیوں دے رہا ہوں؟ میری بات سمجھ میں آنا اس لیے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک باپ ہے، کیا کیا کر سکتا ہے؟ وہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوا دیکھے گا، وہ بیوی بیمار ہو جائے تو اس کی دوا دیکھے گا، وہ ماں بیمار ہو جائے تو اس کی دوا دیکھے گا، وہ باپ بیمار ہو جائے تو اس کی دوا دیکھے گا، وہ رشتوں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں جائے گا، وہ رشتوں میں کسی کا نکاح ہے تو وہاں بھی پہنچ جائے گا، اور پھر وہی باپ یعنی محنت اور مزدوری بھی کرے گا کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کے تعلیمی اخراجات بھی نکالنے ہیں، اس کو پڑھانا لکھانا ہے، اس کی تربیت کرنی کرانی ہے، اس طور پر وہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کبھی دیکھے تو بازاروں میں نظر آئے گا کہ سودا لانا ہے، کبھی دیکھے تو دواخانوں میں نظر آئے گا کہ دوائیں لانا ہے، کبھی دیکھے تو کھیت میں نظر آئے گا کہ محنت مزدوری کرنا ہے۔ ایک کام کتنے کر رہا ہے؟ بے شمار، اور کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستو، اسی گھر میں چار بچے پیدا ہو جائیں تو کیا چاروں مل کے اپنے باپ کا کام نمٹا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ چاروں مل کے بھی ایک باپ کی ان ساری ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتے۔ کیوں نہیں نبھا سکتے؟ اس کی قوت، اس کی استعداد اپنی جگہ ایک پائیدار تھی، اس کا تجربہ تھا، اس کا اپنے بڑوں کا مشاہدہ تھا، اس نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا، اپنے آبا، اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے محنت کرتے تھے۔ اب تو پورے ہاتھ نہ ہوں پیدا ہو رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، اس لیے کہ ان سے ایک کام بھی نہیں ہوتا، چار کام تو کیا نمٹائیں۔ تو میرے دوستوں، ایک وہ وقت تھا کہ اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، تو وہی باپ ہر چیز کو نمٹانے کے لیے قوت اور استعداد اپنے اندر رکھتا تھا، اور اتنی صلاحیتیں اس میں ہوتی تھیں، اتنی صلاحیتیں ہوتی تھیں کہ چار مل کے اپنے باپ کا ایک کام پورا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہٹا دیجیے، بات سمجھنے کے۔ اب یہی سوچئے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ ان کے علو شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ان کی تعلیمات کتنی ہوں گی؟ چھوٹی ہوں گی کہ بڑی ہوں گی؟ جیسے نبی ہوں گے ویسے تعلیم ہوگی۔ اور چونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جب کبھی کفر پھیل جاتا، شرک پھیل جاتا، ارتداد عام ہو جاتا، منافقت آ جاتی، نبی دشمنی انسانوں میں پیدا ہو جاتی، اللہ کی بغاوت آ جاتی، اور شیطنت کا راستہ اختیار کر لیتے، شیطانوں کے نقش قدم پر چلنے لگ جاتے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتے، عبادتوں سے منہ موڑ لیتے، تو اللہ رحم فرما کر دوسرا نبی بھیج دیتا کہ پچھلے نبی کی تعلیم کو زندہ کر لے۔ کیا آپ کوئی نبی آئے گا؟ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ مکین گنبد خضرا جالیہ مبارک میں آرام فرمانے والی مبارک ہستی نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب نبی نہیں آئے گا تو اب کفر بھی پھیل رہا ہے، شرک بھی پھیل رہا ہے، یہودیت بھی پھیل رہی ہے، نصرانیت بھی پھیل رہی ہے، مجوسیت بھی پھیل رہی ہے، ارتداد کا فتنہ بھی چل رہا ہے، منافقت کی بھی ہوائیں چل رہی ہیں، اور شیطانی راستوں کو اختیار کرنے اپنی زندگی میں ہم نے اعلیٰ نمونہ سمجھ رکھا ہے، اور نفس کی پیروی تو ہر انسان کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب نبی موجود نہیں ہیں، ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ان کی تعلیمات کیسے چلیں گی؟ ان کی تعلیمات کیسے چلیں گی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ وصال تھا، اللہ پاک شانہ نے روح نکالنے والے فرشتے کو بھیجا تھا، تو جب روح نکالنے والا فرشتہ آیا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دانوں ادب سے تہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا، اور جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اے ہمارے آقا اور دو جہاں کے سردار، اگر آپ کی رضا مندی ہو تو میں آپ کے روح مقدس کو آپ کے جسد اتھر سے نکال کر بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حکم دے تو کروں گا، نہیں تو لوٹ جاؤں گا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے، اس نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اجازت آج سے پہلے میں نے کسی سے نہیں لی، اور آج کے بعد پھر کسی سے نہیں لوں گا۔ یعنی جسم سے روح کو کھینچنا اور اللہ کے حضور میں پیش کرنا، ملک الموت نے نہ اس سے پہلے کسی سے اجازت لی کہ آپ بولے تو لے لیتا ہوں، نہیں تو چلے جاتا ہوں، ایسا کبھی ہوا؟ آج تک نہیں ہوا، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، الا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کچھ اس طرح کے حالات آئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کسی نبی اور رسول پر بھی ایسی بات پیش نہیں ہوئی، سوائے سید دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ملک الموت بھی روح نکالنے کے لیے اجازت کا محتاج۔ اتنا آقا کا بلند مرتبہ۔ اور فرمایا کہ اے آقا، اگر آپ کے بعد پھر کسی کے ساتھ یہ ادب و احترام نہیں ہوگا کہ اسے اجازت دی جائے، بے دھڑک مجھے جسے روح نکالنی ہوگی نکال لوں گا، جس کے جسم سے روح کو جدا کرنا ہوگا جدا کر دوں گا، چاہے وہ ایک دن کی دلہن کیوں نہ ہو، انتہائی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میرے رب کا حکم ہوگا اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دوں گا، میرے اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو تڑپا کے مارنا ہے تو اسے تڑپا کے مار دوں گا، اور اگر میرے اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کی روح کو آسانی سے نکالنا ہے تو میں آسانی سے نکال دوں گا، اب آج کے بعد پھر کسی سے اجازت نہیں لوں گا، آپ کی واحد ہستی ہے جس کے پاس جانے سے پہلے آداب سکھلایا مجھے میرے رب نے، اور بتلایا کہ میرے محبوب سے ملنا تو اس انداز میں ملنا، اور ان سے اجازت لینا، اور اگر وہ کہیں کہ میرے پاس آنے کو راضی ہیں تو پھر اس صورت میں میرے پاس لے آنا، اور اگر وہ کہیں کہ میں امت کے درمیان میں رہنے کو تیار ہوں تو انہیں اسی حال پر چھوڑ کے آ جانا، گستاخی اور بے ادبی مت کرنا، یہ ادب سکھلایا مجھے میرے رب ذل جلال نے، جب اس نے یہ کہا، اور اس کے بعد میں حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائیں، اور جبرائیل امین جو روح الامین ہیں ان کی طرف دیکھا، اور فرمایا کہ میرے رب سے یہ پوچھ لیا جائے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میں میری امت کا کیا ہوگا، باپ مرتے ہوئے یہ نہیں پوچھتا میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ پوچھنے کی اس کو مہلت اور موقع نہیں دیا جائے گا، آقا کا مقام یہ تھا کہ ان سے پہلے پوچھا گیا، انہوں نے اپنے الہ سے پوچھا، اپنے رب سے پوچھا، اپنے معبود سے پوچھا، اپنے پروردگار سے پوچھا، اور یہ درخواست کی کہ اللہ آپ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے سب سے بہترین دوست آپ ہیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میری بھی تمنا یہ ہے کہ آپ کا قرب خاص حاصل کر لوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا، میں اس امت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ پاک شانہ نے تسلی دی، تشفی دی, اطمینان قلب عطا فرمایا اور سکون قلبی کا سامان میسر فرمایا, اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائی, آپ کے سینے کو انوار سے بھر دیا, اور ٹھنڈک یعنی انوار کی ٹھنڈک سینے میں داخل کر کے فرمایا, اے میرے حبیب ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے تو آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں. جب تنہا نہیں چھوڑیں گے تو پھر ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ کون چلائے گا آقا کی تعلیمات کو؟ کون چلائے گا آقا کے نظام تربیت کو؟ کون سنائے گا آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلام مبارک کے الفاظ کو؟ کون سنائے گا آقا کے احادیث مقدسہ کو؟ کون سنائے گا آقا کے فرامین مقدسہ کے ترجمے اور مفہوم و مطالب کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو احسان کیا کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وجود عطا فرمایا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ, ان لوگوں کو اللہ پاک شانہ نے اپنے نبی کا خلیفہ بنا کر پوری کائنات میں اس نبی کی تعلیم کو پہنچا دیا, اور پوری کائنات میں اس نبی کی نظام تربیت کو رائج فرما دیا. نظام تعلیم, نظام تربیت, میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک مثال میں کہ ایک شخص ہوتا ہے باپ, جتنے کام کرتا ہے بچے پورے مل کے اتنا کام نہیں کر سکتے. میرے آقا سید و سردار ہیں, جتنا کام تنہا کر کے گئے پوری امت مل کے ایک جگہ پورا نہیں کر سکتی, پوری امت مل کے نہیں کر سکتی. جب پوری امت مل کے نہیں کر سکتی تو میرے آقا کو میرے اللہ سے کتنی محبت تھی, اس بات سے اندازہ لگائیے. میرے محبوب کی ہر ادا مجھے پسند ہے, اس کی کوئی ادا نہیں چھوٹنی چاہیے. اس واسطے پروردگار عالم نے سلاسل چلائے, سلاسل یوں نکلے, فقہاء ظاہر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا فرمایا, امام مالک کو پیدا فرمایا, امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا, امام شافعی رحمہم اللہ کو پیدا فرمایا. ان کے ذریعے سے علوم ظاہرہ کو پوری کائنات میں پروردگار عالم نے پھیلایا, اور یوں انہوں نے ایک طریقے کو اختیار کیا, انہوں نے ایک طریقے کو اختیار کیا, انہوں نے ایک طریقے کو اختیار کیا, انہوں نے ایک طریقے کو اختیار کیا. تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ غلط ہے, تیرا ذہن غلط ہے, اس لیے کہ میرے اللہ کو میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل محبوب تھا, ان کے ہر عمل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے اس نظام کو چلایا. یہ تو ہو گیا ظاہر کا مسئلہ, نماز کیسا پڑھنا, روزہ کیسے رکھنا, زکوٰۃ کتنی کب دینا, کتنی مقدار میں دینا اور کیسا دینا اور کس کو دینا, حج کب کرنا, کیسا کرنا, طواف کسے بولتے ہیں, سعی کسے بولتے ہیں, رمی جمار کسے بولتے ہیں, وقوف عرفہ کسے بولتے ہیں, وقوف مزدلفہ کسے بولتے ہیں, یہ حج کے مناسک ہیں, یہ کیسے پورے کرنا, یہ بتلائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ, یہ بتلائیں گے امام مالک, یہ بتلائیں گے امام شافعی, یہ بتلائیں گے امام احمد ابن حنبل. میرے دوست علوم ظاہرہ کی تکمیل تو ہو گئی, میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزوں کی تربیت فرمائی تھی, وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں غرور ہے, یہ نکلے, یہ نکلے کیسے نکلے گا؟ ہمارے اندر تکبر ہے, بڑائی, یہ کیسے نکلے گی؟ ہمارے اندر حسد ہے, دوسروں سے جلنا, یہ کیسے نکلے گا؟ اور ہمارے اندر کینہ ہے, بغض و عداوت ہے, آپس کی دشمنیاں ہیں, آپس کے اختلافات ہیں, اور یہ ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. اگر یہ دلوں میں نہ ہوتے تو بھائی بھائی سے جدا نہ ہوتا, بھائی بہن سے جدا نہ ہوتا, رشتے ناطے نہیں ٹوٹتے, میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوتا, ماں باپ اولاد کی ماں باپ کی اولاد نافرمان نہ ہوتی اور اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہ ہوتی. یہ جو نظام چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے, اس میں کینہ, اس میں بغض, اس میں عداوت, اس میں منافقت, اس میں ارتداد, اس میں بددینی, اس میں بے علمی, اس میں جہالت, اس میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کا کوئی شمع نہیں, اور اس میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والی تعلیم کا کوئی حصہ نہیں, اور اس میں آقا کے مرتبہ عقیدت کا کوئی درجہ نہیں. جب یہ نہیں تو پھر ہمارے دلوں کے اندر شیطان نہیں بسے گا تو کون بسے گا؟ اسی شیطان کو نکالنے کے لیے, اسی نفس امارہ کو ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک باپ ہے, جتنے کام کرتا ہے سارے کام اس کے بچے پورے مل کے نہیں کر سکتے, تو یہ کام چھوٹ رہا ہے میرے آقا کا, جبکہ یہ ادا بھی میرے آقا کی اللہ رب العزت کو پسند ہے, تو اس کو کون پورا کرے گا؟ اس کو پورا کیا محی الدین ابن عربی نے, شیخ عبد القادر جیلانی نے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے, شیخ شہاب الدین سہروردی نے, شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمہم اللہ, تعالی علیہم اجمعین نے، یہ وہ امت کے نمونے ہیں، میں نے چار امام گنائے جو ظاہری مسائل کی تکمیل کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، یہ ظاہری مسائل کو جو نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہر سے نظر آئے تھے، اس کی تکمیل اور حجت اور اتمام حجت کے لیے کام کرے ہیں، اور ان کا جو بتون تھا اور جس تربیت کے نہج جو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چل رہے تھے، اس کو پورا کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری ثم الاجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ وہ ہیں جو تم ہمارے انسانوں کے اندر جو فطرت انسانی میں ودیعت کی تھی پروردگار عالم نے، لیکن وہ اللہ کو محبوب نہیں تھی اور پسند نہیں تھی، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے یعنی انسانوں کے قلوب سے ان بیماریوں کو نکلوایا تھا اور تعلیم و تربیت کا نظام رائج فرمایا تھا، اسی نظام تعلیم و تربیت کو لے کے چلنے والے یہ چار ائمہ گزرے ہیں جو اولیاء امت ہیں، اور یہ کاملین ہیں جو انسانوں کے دلوں سے بغض کو نکالنے کی تربیت کرتے، حسد کو نکالنے کی تربیت کرتے، کینے کو نکالنے کی تربیت کرتے، بدنگاہی والے عمل سے بچانے کی تربیت کرتے، قلوب کو پاکیزہ کرنے کی کوشش اور سعی کرتے، اور نفس کا تزکیہ کرتے، قلب کا تصفیہ کرتے، روح کا تجلیہ کرتے، اور سر کا تخلیہ کرتے، اس طور پر ایک بندے کو اپنے مولا سے ملا، جیسے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے تھے، انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر مولا ذوالجلال کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، تو ایسے ہی میرے دوستوں اب اس امت کے اندر وہ باتیں جو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں، ارتداد کی صورت میں، منافقت کی صورت میں، نبی دشمنی کی صورت میں، اللہ کی بغاوت کی صورت میں وجود میں تھی، اور آقا نے آ کر ان کی اصلاح فرمائی تھی، اور آج پھر دور لوٹ کے وہی آ گیا، دور پلٹ کے آیا ہے نہیں آیا، غور کر لیجیے، میں نے مثالیں بہت تیار کر رکھی ہیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان ہو اتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میرے دوستو آپ نے سنا ہوگا ریگستان میں عرب کے صحراؤں میں ایک وہ دور گزرا تھا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بنا کر ابھی نہیں بھیجے گئے تھے، اور جب بھیجے گئے تھے تو اس وقت کیا حال تھا، حال یہ تھا کہ ایک انسان اپنی ہی بیوی کے بدن سے وجود میں آنے والی ایک بچی کو زندہ درگور کر دیتا، بتائیے یہ ظلم تھا یا نہیں تھا، یہ اندھیرا تھا یا نہیں تھا، یہ اللہ کی بغاوت تھی یا نہیں تھی، یہ اللہ کی امانت کا غلط استعمال تھا یا صحیح استعمال تھا، ہم غور کر لیں، ہم فکر کر لیں، ہم اصلاح کی کوشش کر لیں۔ میرے آقا کیوں بھیجے گئے تھے؟ میرے آقا اس لیے بھیجے گئے تھے کہ ان کی یہ غلطی کو مٹایا جائے، یہ بچیاں زندہ درگور نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ دور آج پلٹ کے آیا ہے نہیں آیا؟ جب پیدا ہوتے تھے تو زندہ درگور کرتے تھے، اب اس کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کو اس کا قبر بنا دیا جاتا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو یہ ظلم لوٹ کے آیا نہیں آیا؟ تو کیا اب نبی واپس آئیں گے ہماری اصلاح کے لیے؟ نہیں، اللہ احسان فرمائیں گے۔ اللہ کا احسان کیا ہوگا؟ اس نبی کو ہم جیسے ظالموں کے لیے نہیں بھیجیں گے، البتہ ان کے خلفاء کو ضرور بھیجیں گے تاکہ تمہاری اصلاح ہو، ہمارے اندرون کی یہ بیماریاں نکلیں، ہمارے اندر سے عجب نکلے، کبر نکلے، تکبر نکلے، بڑائی نکلے، اور بے حیثیتی کو واپس لوٹایا جائے، اور انسان کو اپنے مقام اصل پر واپس بھیجا جائے، یعنی اپنے مولا سے ملایا جائے، اور بدنگاہی والے عمل سے بچایا جائے، بغض و عداوت کی جتنے کیڑے اس دل کے اندر بچے ہوئے ہیں ان کو نکال کر اس دل کو صاف کیا جائے، نفس کی عیاریاں اور مکاریاں جو چل رہی ہیں اس نفس کو پاکیزہ و مطہر کیا جائے، الغرض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ شخصیت واحدہ میں رہ کر جتنے کام کرتی تھی، علماء امت میں علماء ظاہر چار اور علماء باطن چار، اور یہ نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے نبی کے ایک طریقے کا انکار کیا، جس نے اس کا انکار کیا اس نے نبی کے اس طریقے کا انکار کیا، تو اس کا انکار کرنا بھی غلط، اس کا انکار کرنا بھی غلط، اور دونوں بھی مردود ہیں اور راندہ درگاہ، اللہ کی نظروں سے گرانے والے اعمال۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آقا کی ہر چیز کیسے درست ہوتی ہے، طریقے الگ الگ ہیں، آقا کی ہر چیز درست کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہمارے آقا معلم ہیں، بارہا سنا ہوگا آقا معلم ہیں، ہے نہیں ہے؟ عالم بولتے نہیں بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم، اور جب عالم پڑھائے تو کیا بولتے ہیں؟ معلم، جو پڑھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ متعلم، عربی الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے پڑھانے والا. اس امت کا پڑھانے والا کون؟ اس امت کو اللہ کی تعلیم کا پڑھانے والا کون ہے؟ اس امت کو اللہ کی تعلیم پڑھانے والے میرے آقا، دو جہاں کے سردار، کائنات کے امام، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ. وہ معلم ہیں. علماء سے پوچھئے مسئلہ، آپ آقا کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بولیں گے بھائی ہمارے معلم ہیں، لہذا صحابہ کیا ہوئے؟ ان کے متعلم ہیں. اچھا جہاں پر بیٹھ کے آپ پڑھاتے تھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم اس کو صفہ بولتے ہیں نا، صفہ چبوترہ جس کا نام ہے. بتائیے کہ اس صفہ کے بارے میں عالم صاحب کیا کہتے ہیں؟ عالم صاحب کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں؟ تعلیم ہو رہی ہے تو مدرسہ ہے، پڑھایا جا رہا ہے تو پڑھانے والا معلم ہے، اور پڑھا جا رہا ہے تو پڑھنے والا متعلم. عالم اور متعلم، معلم اور متعلم اور مدرسے کی تشبیہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تو مدرسوں کو غلط بولنا، مدرسوں کو غلط بولنا کیا؟ نہیں بولنا. آپ سے نہیں ہو رہا چھوڑ دو، الگ بات ہے، لیکن غلط نہیں بولنا، اس لیے کہ پکڑے جائیں گے. میرے آقا معلم بھی تھے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اے اللہ ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو تیری کتاب کا پڑھانے والا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل فرمائی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب تکمیل مکمل ہو گئی، کام پورا ہو گیا اور خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جبین نیاز کو پروردگار عالم کے حضوری میں ڈالا، اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں، اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے مولا، میرے بعد میں میری نسلوں میں ایک ایسا نبی مبعوث فرما دے جو تیری کتاب کا پڑھ کے سنانے والا. وہ دعائے ابراہیم ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا وہ معلم ہے، یہ صحیح ہے، اور مدارس پہ غلط بولنا غلط ہے. تو مدارس صحیح ہے غلط ہے، ایک مثال. دوسری مثال یہ کہ ہمارے آقا مزکی ہے، ہمارے آقا مزکی ہے. معلم کی صورت میں چار معلمین پھر بعد میں وجود میں آئے آقا کی خلافت سے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. صحیح ہے غلط ہے؟ بات جب صحیح ہے تو ان کو غلط بولنے والا، بولنے والا ہی غلط، کیونکہ آقا کی ہر سنت اللہ کو پسند، اور آقا کی سنتوں کو قائم رکھنے کے لیے نظام اللہ نے چلایا. کس نے؟ ہم نے نہیں چلایا، اللہ نے چلایا. کیوں؟ ان کی ہر سنت پسند تھی، ان کی ہر ادا محبوب تھی، ان کا ہر عمل قابل قبول تھا، اور ان کی کسی سنت کو اللہ ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے. اس واسطے ان کی ہر سنت کو الگ الگ پیراہن میں، کبھی حنفی کی صورت میں، شافعی کی صورت میں، مالکی کی صورت میں، حنبلی کی صورت میں اللہ نے وجود عطا فرما دی، تکمیل فرما دی، آقا کی ہر سنت ظاہرہ کو پورا کرا دی. تو باطنی طور پر بھی ایک طرف معلم کی حیثیت میں یہ چاروں مراحل پورے ہوئے، تو دوسری طرف میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مربی، تربیت کے کرنے والے، مزکی، تزکیے کے کرنے والے. اب اگر مشائخین عظام، صوفیاء کرام، اولیاء امت سے یہ پوچھا جائے، حضرت آپ بتلا دیجئے، ہم پورے ادب و احترام سے التماس و عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ بات ہم پر شرح صدر کی طرح کھل جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے آقا کی شخصیت کیا تھی. وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے آقا مربی تھے. کیسے مربی تھے؟ ارے وہ تربیت کرنے والے اپنے بطون کی، یعنی اپنے اندرون کی، وہ بیماریاں جو ہمارے قلب میں پائی جاتی ہیں اس کو نکال کر قلب کو صاف کرنے والے اور اس کا تصفیہ کرنے والے، وہ بیماریاں جو ہمارے جسد ظاہر میں نظر آئیں، جسم انسانی میں نظر آئیں، اس کو نکال کر دھونے اور پاک کرنے والے، اور وہ ایسی تربیت کرنے والے ہیں کہ اس سے آدمی تزکیے میں آ جاتا ہے تو گویا وہ مزکی ہیں اور مربی ہیں. جب مربی اور مزکی ہوئے آقا، تو پھر ہم، یا یوں سمجھیے بواسطہ صحابہ، یوں سمجھیے کہ صحابہ کیا ہوئے؟ جیسے میں نے پہلی مثال میں کہا تھا حضور معلم، تو صحابہ متعلم. جب حضور مربی اور مزکی، تو پھر صحابہ کیا ہوئے؟ وہ مربع اور مزکا ہوئے، یعنی وہ ایسی شخصیتیں جس کو دھو دھلا کر میرے آقا مدنی کریم نے پاکیزہ اور مطہر بنایا تھا. وہ ایسی ذاتیں جن کے دل میں کسی کے بارے میں بغض و عداوت نہیں تھی. اس کا نمونہ کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول کے قریب تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو. وہ ایک صحابی تھے جو وضو بنانے کے لیے جا رہے تھے، اور ادھر لوگوں کی نگاہ پڑی اور چل کے گئے، اور پوچھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، ہم جاننا چاہتے ہیں تمہارا وہ کون سا عمل ہے، تمہارا وہ کون سا کردار ہے، تمہارا وہ کون سا معیار عمل ہے جس کی بنا پر ہمارے آقا نے آپ کو جنتی ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں، آقا نماز پڑھاتے ہیں میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آقا مجھے تعلیم دیتے ہیں میں تعلیم لے لیتا ہوں، آقا مجھے جو بتلاتے ہیں میں اس پر عمل کر لیتا ہوں، وہ کام تم بھی کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، میں تو ایک عام انسانوں کی طرح ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، ہمارے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم آپ سے وہ جان کر رہے کہ بتلائیے کہ وہ کون سا عمل ہے۔ انہوں نے کہا رات کو جب سونے کا وقت ہوگا بستر استراحت پر پہنچ جاتا ہوں تو اپنے قلب سے ہر مسلمان کی برائی کو مٹا دیتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ کسی نے مجھے تکلیف دی میں نے اسے معاف کیا، اللہ تو بھی اسے معاف کر دے، فلاں کے بارے میں برائی میرے دل میں آئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما دے، دوسرے دن جاتا ہوں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، میرے سے تجھے تکلیف ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو گویا اپنے دلوں کے اندر سے ان برائیوں کو نکالا تھا، تو ہمارے آقا مربی تھے اور صحابہ مربع تھے، ہمارے آقا مزکی تھے اور صحابہ مزکا تھے۔ اب پوچھیے آگے بڑھ کر جس جگہ تربیت کا نظام چل رہا تھا، جس جگہ تزکیے کا نظام چل رہا تھا، بتائیے اس سپا چبوترے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مشائخین نظام کہتے ہیں تو یہ تو خانقاہ ہے، جہاں چلہ کشی ہوتی ہے، جہاں تربیت ہوتی ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں شغل ہوتا ہے، جہاں مراقبے ہوتے ہیں، جہاں پر یاد الہی کی تعلیم دی جاتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے، جہاں دلوں سے کینوں کو نکالا جاتا ہے، بغض و عداوتوں کو نکالا جاتا ہے، اور یہاں چلہ کشی کرا کے اللہ کے قریب ہونے کے راستے بتلائے اور دکھلائے جاتے ہیں، تو بتلاؤ کہ کیا ان لوگوں کو غلط بولنا غلط یا صحیح بولنا غلط ہے؟ میرے دوست صحیح بولنا صحیح ہے اور ان کو غلط بولنا غلط ہے، اگر ان کو غلط بولا جائے تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو غلط نہیں بولا، ہم نے راست مربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو غلط بولا، پوچھے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ حضور مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، معلم بھی تھے، معلم ہونے کی حیثیت سے مدارس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مربی اور مزکی ہونے کی حیثیت سے خانقاہوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنے اندر داعی الی اللہ تھی یا نہیں تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ قرآن کہتا ہے وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں لانے والے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں لانے والے، نفاق کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے اجالوں میں لانے والے، بے دینی کے اعمال سے نکال کر دینداری کے اجالوں میں لانے والے، میرے آقا گویا ہر طرح کی تربیت کے اور تزکیے کے کرنے والے، اور ان کے پاس اللہ کا وہ پیغام پہنچانے والے، صحیح ہے غلط؟ اب جماعت والوں سے پوچھیں گے صاحب آپ بتائیے ہمارے آقا کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، کیا بولیں گے؟ ارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے آئے، یہ کام ہے یا نہیں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کے کام کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، صحیح ہے غلط ہے؟ اچھے کاموں کی طرف بلانا سب کے لیے واجب ہے اور برے کاموں سے روکنا سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الآخرین بھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا، خاتم النبیین بھی ہیں، نبیوں کا نبیوں کی نبوت ان پر ختم، نبی رسولوں کی رسالت ان پر ختم، وہ آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ آخری رسول ان کے بعد کوئی رسول نہیں، وہ سب بڑوں سے بڑے ان سے بڑا آپ کوئی نہیں، تو ان کے معیار کا کوئی آ نہیں سکتا، لہذا یہ اللہ کا امر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس کام کو کون چلائے گا اور کیسے چلائے گا؟ اللہ کو ان کی یہ ادا بھی پسند تھی، اللہ نے کسی سے کام لے لیا، کسی کو کھڑا کر دیا، اب ان سے پوچھیے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے اور صحابہ مامورین تھے، اور وہ صفا چبوترا گویا مرکز تھا جہاں سے دعوت اللہ کی محنت ہوتی تھی، لوگوں کو بے دینی سے نکال کر دینداری کی طرف آنے کے خطوط جایا کرتے تھے، اور کبھی انفرادی صورت میں اللہ کے نبی صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، کبھی اجتماعی صورت میں جماعتوں کی شکل میں ملکوں کی طرف اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اور ان کے پاس دعوت کا پیغام پہنچایا تھا، تو گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ایک سنت ہے، اور اس کو اپنے اپنے طور پر جتنی استعدادیں ہیں، جتنی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں، اپنے طور پر کریں، لیکن کسی کو برا نہیں بولیں گے، کسی کو برا بولنے کے لیے آقا نہیں بھیجے، ہمارے آقا نے ہماری تربیت اس نہج پر کی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی برائی نہ کرے، پھر کیا کرے؟ ہمارے اندر ان میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو نکالے. ان خامیوں کو کیسے نکالا جائے گا؟ ایک ہے ہمارے اندر ظاہری کمی, یعنی علم نہیں جاننا, نماز کیسا پڑھنا نہیں معلوم, روزہ کیسا رکھنا نہیں معلوم, زکات کیسا کتنا کب نکالنا نہیں معلوم, حج کیسا کرنا نہیں معلوم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظاہری کمی. اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے علماء سے مسائل پوچھ کر, اس کمی کو مدارس سے پورا کیا جاتا ہے. اب ایک ہے میرے اندر دوسروں کے بارے میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ او اس کے پاس کار ہے, دل میں آ رہا اللہ میں تیرے کو بھی دے سکتا, لیکن اس کے بارے اس کے پاس کار آ گئی تو تیرے کو جلن ہو رہی. جب یہ جلن ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, اور اپنے بھائی مسلمان بھائی کے ساتھ میں یعنی غلط راستہ اختیار کیا ہوا اور غلط رخ اختیار کیا ہوا. اس کی اصلاح ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اب یہ مدارس میں جا کے مسئلہ پوچھیں گے. میرے دوست یہ مسائل مدارس میں نہیں ملا کرتے, یہ خانقاہوں میں جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں, سب کہیں جا کے یہ چیز ملا کرتی, اور انہی خانقاہوں سے اس کی تربیت ہوا کرتی, اور یہیں سے یہ تعلیمی نہج چلتا اور سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے, اور سکھلایا جاتا ہے, اور بتایا اور جانا اور بتایا جاتا ہے, اور ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو واقف کراتے ہیں, اور جو اپنے اندر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرنا, یعنی جو برائی جیسے کبر, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا. اگر کوئی اگر جاتے ہوئے تھوڑا سا مٹی اچھال دیا یا غلطی سے اچھل گئے, میرے اوپر مٹی اچھال رہا, معلوم نہیں کون ہوں, یعنی میں بڑا پہلوان ہوں, یہ بولنا چاہتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے میرے دوستوں؟ ایک مردہ ہے, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. مردہ کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا تھا آیات مبارکہ, کئی آیتیں میں نے پڑھی تھی, اور میں بتلانا چاہتا تھا اور اسی موضوع پر لانا چاہتا تھا. میں اس موضوع پر لانا چاہتا تھا, بات یہ ہے کہ میرے دوست ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت ایک ناپاک خطرے سے بڑھ کے کچھ نہیں. جتنے بالغ ہیں سب جانتے, سب کو معلوم ہے ہماری حیثیت ایک ناپاک خطرے سے بڑھ کر کچھ نہیں. کپڑے پہ لگ جائے تو دھونا ضروری, جسم سے خارج ہو جائے تو نہانا ضروری, اور اسی مادہ منویت سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, حضی شعور جانتا ہے. تو ہماری حیثیت ایسی کہ جو لگ جائے تو دھونا پڑے, جو لگ جائے تو دھونا پڑے. اسی پانی کے خطرے سے اللہ نے ایک انسان کی تخلیق فرمائی, اور ایک مٹی کے تودے سے اللہ نے انسان کو وجود عطا فرمایا, مٹی کے ایک ٹکڑے سے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آدمی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے, اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسی مٹی میں لے جا کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو گویا اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی اور پانی کو جمع کر کے خمیر تیار کیا. جیسے ایک یعنی گھڑے بنانے والا, رنجن اور سراہی بنانے والا مٹی اور پانی کو ملا کر گھڑا اور سراہی کی تخلیق کر لیتا ہے کھنکتی ہوئی مٹی سے, اسی طرح ایک انسان کی تخلیق ہوئی. یعنی ایک پانی اور ایک مٹی کو اللہ نے جمع فرمایا اور اس کے ذریعے سے اس انسان کو وجود عطا فرمایا. تو ہم کیا تھے؟ اللہ نے کیا بنایا؟ ہم کچھ نہیں تھے, عدم محض تھے, صرف اللہ کے علم میں تھے. ہمارا کوئی وجود نہیں تھا, ہم بولنے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم سننے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم چلنے پھرنے کی قدرت نہیں رکھتے, ہم کسی طرح کے کام کے کرنے کے ارادے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہر طرح سے معدوم الوقت تھے, پروردگار عالم کے علم میں پوشیدہ تھے. ان کا خیال ہوا کہ مجھے ایک انسان کو تخلیق کرنا ہے, اللہ نے فرمایا کہ مٹی اور پانی جو جائے. وہ مٹی اور پانی جڑ گئے, کھنکتی مٹی تیار ہو گئی, سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا, وہ پاکیزہ اور مطہر وجود اللہ نے جنت میں پہنچایا, اور پھر وہاں ان سے ایک لغزش کروائی اور کروا کے فرمایا کہ اب تم دنیا میں رہو. میرے دوست اگر وہ لغزش نہ کرواتے تو ہمارا اور ملائکہ کے درمیان میں کیا فرق ہوتا؟ ملائکہ اور ہمارے درمیان میں ایک فرق ہے, ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں, وہ غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے. ہم پیدا کیے گئے ہیں, ہم غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں, وہ پیدا کیے گئے ہیں, غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے. یہ وقت کے ساتھ ہیں, اس واسطے اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں, اور ان کے پاس اللہ کے پاس وہ غلام کی حیثیت میں ہے. اللہ نے کہا وہی اتار دے, ان کا کام وہی کا پہنچانا. اللہ نے کہا بارش برسا دے, ان کا کام بارش کا برسانا. اللہ نے کہا کسی کی روح نکال لے, ان کا کام روح کا نکال لینا. اللہ نے کہا کہ سور پھونک دے, ان کا کام سور کا پھونک دینا. اللہ نے کہا کہ کسی درخت میں روح پھونک دے, ان کا کام ہے روح کا پھونک دینا. یہ اللہ کے امر کے تحت میں چلنے والے غلام ہیں اللہ کے, اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے پاس ان کی خادمانہ حیثیت سے بڑھ کے کچھ نہیں. لیکن ایک انسان یہ اشرف المخلوق بنا کے گیا, بھیجا گیا ہے. میرے دوستو غور کیجئے, مخلوق لفظ ہے, مخلوق کس کس پر اطلاق کرتا ہے؟ زمین مخلوق ہے, چاند مخلوق ہے, سورج مخلوق ہے, ستارے مخلوق ہیں, سیارے مخلوق ہیں, اور جھاڑ مخلوق ہے, اور کائنات میں پھیلا ہوا ہر ذرہ مخلوق ہے, فرشتے مخلوق ہیں, جنات مخلوق ہے, شیاطین مخلوق ہے, فرشتے اور عالم ارواح کے رہنے والی روحیں مخلوق ہیں, جنت مخلوق ہے, جہنم مخلوق ہے, عرش معلا بھی مخلوق ہے. جب یہ مخلوق ہے تو انسان کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوق, اشرف المخلوق, کل مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا اور اس کا مقام بڑھایا. کبھی نبوت دے کر عرش معلا کے اوپر نبی کے قدم مبارک کو پہنچایا, کبھی انسان کو رسالت دے کر کائنات نے اس کو نبی اور رسول کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور اس کا اعزاز و اکرام فرمایا, اور کبھی اس نے اولیاء امت پیدا فرمائے اور ان اولیاء امت کے واسطے اور ذریعے سے نبی کی تعلیمات کا احیاء فرمایا, اور کبھی علماء کو پیدا فرمایا, علماء کے ذریعے سے نبی کی تعلیمات کو عام فرمایا, صلحاء اور صوفیہ کو پیدا فرمایا. تو نبی کے وہ بطونی علم جو سینے مبارک سے نکلے تھے اور لوگوں کی تربیت کا اور ان کی تزکیے کا سامان کرتے تھے, صوفیاء کرام کے واسطے اور ذریعے سے یہ کام اللہ نے چلایا, تو گویا انسان کو اشرف المخلوق بنایا. پھر انسانوں میں مدارج عطا فرمائے. مدارج کیا ہے؟ ایک عام انسان ہے, کفر کے اندھیروں میں ہے, شرک کے اندھیروں میں ہے, نفاق کے اندھیروں میں ہے, ارتداد کے اندھیروں میں ہے, سراپا ظلم بنا ہوا ہے. اللہ نے نکالا, اسلام کی توفیق دی, ایمان کی سعادت دی, نبی کی محبت دی, اللہ کی عظمت عطا فرمائی, قرآن کی تعلیم سے اللہ نے روشناس فرمایا. گویا ایک کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی ملا کر اعزاز بڑھایا. اور کبھی پھر اس کے اندر جیسے اعمال صالحہ کو اختیار کرے, نمازوں کا اہتمام ہو, روزوں کا اہتمام ہو, زکوٰۃ کا اہتمام اپنے وقت پر ہو, حج کا موقع آ جائے تو حج کی سعادت کو اپنا لے, تو اللہ پاک نے اس کا اعزاز بڑھایا, ایک عام مسلمان سے اٹھا کر صالحین میں اس کا شمار فرمایا, صالحیت کے مرتبے میں داخل ہوا. ابوابین کا اہتمام ہے, نوافل کا اہتمام ہے, چاش کا اہتمام ہے, اشراق کا اہتمام ہے, تہجد کا اہتمام ہے, ذکر کا اہتمام ہے. اللہ نے اٹھایا اور اس کا مقام بلند کر کے مقام ولایت پہ پہنچایا. اب پھر مقام ولایت میں مراقب ہو گیا, محاسب ہو گیا, مشاغل شروع ہو گئے, اور اس کے بعد میں لوگوں کی تزکیہ نفس کا کام شروع کر دیا. جہاں اپنی اندرونی کیفیات سدھر گئی تو جیسے اپنے مولا کو پسند تھی اسی کیفیات میں سارے انسانوں کو دیکھنے کا شعور بھی اللہ نے عطا فرمایا. تو پوری انسانیت کو اس سطح پر لانے کے لیے محنت شروع کیا تو اللہ نے خلافت کا مقام عطا فرمایا. مقام بڑھایا نہیں بڑھایا, یہ پورے خلفاء مل کر ایک نبی کا کام نہیں کر سکتے. جو ایک نبی مکرم سرور دو عالم سید مکی و مدنی سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے, تو گویا ان کے ہر عمل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ان طریقوں کو رائج فرمایا. ایک بے حیثیت انسان کو اس کے اندر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, مادہ منویہ کا ایک خطرہ تھا, مٹی کا ایک سودا تھا. اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس جسم انسانی, یہی سمجھیے اس جس جسد خاکی جو مٹی کا پتلا تھا, اس میں ضرورت تھی اس بات کی کہ روح ڈالی جائے, اور وہ روح کے بغیر انسان نامکمل تھا. اسی روح کو ہم حیات کہتے ہیں. میرے دوستو, حیات معلوم ہے کس کا وقت ہے؟ آپ نے امیر علی مدنی صاحب سے سنا ہوگا, اس گاؤں کے رہنے والوں نے, حیات اللہ کا وصف خاص ہے. سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ جتنے بزرگ ہیں سب جانتے ہوں گے. امیر علی مدنی صاحب بتاتے تھے نہیں, حیات اللہ کا وصف ہے. مردہ انسان مردہ ہے, میت ہے, اس کے پاس میت پن سے ہٹ کے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا تھا؟ خاک کا ایک پتلا تھا, مٹی کا ایک تودا تھا. اللہ نے اپنی حیات کی وصف کو اس انسان میں داخل فرمایا, اپنا خصوصی وصف عطا فرمایا. اب اس کے بعد میں خالی حیات کا مل جانا کافی نہیں تھا میرے دوست. خالی حیات اگر مل جاتی, آنکھ نہ ہوتے, کان نہ ہوتے, زبان نہ ہوتی, اور عقل نہ ہوتی, اور چلنے پھرنے کی قوت نہ ہوتی, تو ہم ایک ڈھانچے سے بڑھ کر کچھ تھے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ڈھانچے کی صورت میں, جیسے آپ نے چوراہوں پہ دیکھا ہوگا, چوراستوں پر کہ پتلے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اگر حیات کے بعد یہ چیزیں وجود میں نہ آتی تو صرف ہم ایک پتلے کے مانند تھے. اور کن کن چیزوں کی ضرورت تھی جب اس پتلے کو حرکات و سکنات کا عادی بنانے کے لیے, اس کے اندر اللہ کے پیدا کردہ مخلوقات سے استعمال کرنے کی استعداد و قوت کو پیدا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت تھی؟ ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کے اندر ارادے کو داخل کیا جائے. ارادہ کیا ہے؟ وہ پتلا پتلے کی حیثیت میں کھڑا ہو یا چلنے پھرنے لگے. چلنا پھرنا چاہتا ہے, وہ ٹھہرا رہنا نہیں چاہتا. وہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے بھوکا کھڑا رہنا نہیں چاہتا, وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے اندھوں کی طرح جینا نہیں چاہتا, وہ کچھ سننا چاہتا ہے بہروں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہتا. جب ان اوصاف کی ضرورت تھی پروردگار نے عالم نے اس کے اندر اس ارادے کو داخل فرمایا. ان اللہ فعال لما یرید, ارادہ تو حقیقی ارادہ اللہ کا ہے, جیسا کہ آپ نے صبح میں سنا ادھر انہوں نے ارادہ کیا, فرمایا کن ہوتی ہے فیکون, وجود عطا فرما دیا جاتا ہے. یہ میت تھا حیات دی, اپنا وصف خاص عطا فرمایا, بے ارادگی تھی ارادے کو اس میں داخل فرمایا. ارادہ ہے کہ میں یہاں سے نکلوں اپنے مکان تک جاؤں, ارادہ ہے میں یہاں سے نکلوں امیر علی صاحب بزرگ کی مزار تک جاؤں ان پر فاتحہ و سلام پڑھوں, ارادہ ہے. جاتا نہیں, چلنے کی قوت و قدرت کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت تھی, احتیاج تھا, خواہش و تمنا تھی, اس کی تکمیل فرمائی. اللہ نے پیر دیے, اللہ نے ہاتھ دیے, اللہ نے اس ارادے کو عملی طور پر پیش کرنے کے لیے یہاں سے چلنے کی قوت اس کے اندر عطا فرمائی. بغیر قوت کے چل نہیں سکتا. ایک آدمی ہے پیر موجود ہے, فالج ہو تو کیا کرے گا, کچھ کرے گا؟ تو چلنے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ چلنے کے لیے قوت کی ضرورت تھی, اور اسی قوت کو استعمال کرنے کا نام اللہ کی قدرت ہے, اور وہ قدرت اللہ نے اس بندے کے اندر داخل فرمائی. اب یہاں سے دو مسئلے نکلتے ہیں, ایک مسئلہ جبر کا, ایک مسئلہ قدر کا, کہ انسان یہاں پر آ کر یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں مکمل اختیار رکھتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں. میرے دوست یہ بڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتا جب تک مولا نہ چاہے, وہ چاہے تو بہت کچھ ہو جائے. سوئی کے ناکے سے اونٹ کو اور اللہ پاک ہاتھی کو نکلوا دے, وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جس سے چاہے جو چاہے کروا لے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اونٹ کی ناک میں اور کیا کہنا چاہیے کہ ہاتھی کی سونڈ میں سوئی بھی داخل نہ ہو, کیونکہ وہ نہیں چاہیں. جب وہ چاہیں گے تو ہوگا, وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. تو گویا چاہنا اور نہ چاہنا وہ ان کی مرضیات پہ ہے. تو آدمی نے سمجھا کہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں, یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر دوسرا رخ یہ بیٹھا کہ کیا بالکل کچھ نہیں کر سکتا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, کچھ کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا بات ہے, یا تو پورا کر سکتا بولو یا نہیں کر سکتا بولو, تو ایک بات پہ ٹھہرو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے, کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ. انہوں نے کہا اٹھا دیا, اٹھا لیا. کہا دوسرا پیر اٹھاؤ. بولے یہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ گر جائے گا. تو گویا آدمی کو اختیار تو ضرور دیا گیا ہے لیکن کلی نہیں, قادر مطلق اسی لیے اللہ کی ذات ہے, وہ جو چاہے سب کچھ ہوتا ہے. انسان کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں, ایک پیر اٹھانے کا اختیار دیا, ایک پیر اٹھا سکتا ہے دوسرا نہیں اٹھا سکتا. تو گویا بالکل ہی اختیار نہیں دیا, یہ بات بھی غلط, اور بالکل نہیں اختیار یعنی ہر قسم کا اختیار موجود ہے, یہ بھی غلط. تو پھر صحیح کیا ہے؟ کچھ اختیار ہے کچھ اختیار نہیں ہے, یہ صحیح. تو یہاں سے دو مسئلوں کو آپ نے سمجھ لیا کہ قدرت کیا کرتی ہے, ہر چیز اپنے ارادے سے اپنے قدرت کے کمال اور اپنے جوہر کو دکھانے کے لیے کرتی ہے, اور اس کو اپنی اللہ نے اپنے بندوں کے اندر داخل فرمایا. جب یہ چیز آ گئی کہ بھائی میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا چاہتا ہوں, ایک مکان سے دوسرے مکان کو منتقل ہونا چاہتا ہوں, ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانا چاہتا ہوں, میں مکان سے بازار جانا چاہتا ہوں, میں بازار سے مکان کو آنا چاہتا ہوں, میں مکان سے مسجد کو جانا چاہتا ہوں, اگر میں اندھا ہوں اور دیکھ نہیں سکتا تو میرے دوست میں کیسے پہنچوں گا, میں بازار کیسے جاؤں گا؟ اور اگر یہی اللہ نے پورے انسانوں کو اندھا بنا دیا ہوتا تو بتلائیے کہ ہر ایک دوسرے سے ٹکرا کے گر کے مرتا یا نہیں مرتا؟ ہر ایک محتاج ہے آنکھوں کے اور بینائی کا. صبح میں آپ نے سنا کہ بینائی اللہ کی عطا ہے اور امانت ہے. میرے دوست کو اللہ نے حیات دی, پھر اس کے بعد اس کے اندر علم کی ضرورت تھی, علم عطا فرمایا, اس میں ارادے کی ضرورت تھی, ارادہ داخل فرمایا, اس میں قدرت کی ضرورت تھی, قدرت کو داخل فرمایا, اس میں سننے کی صلاحیت کی ضرورت تھی, سماعت میں داخل فرمایا, اور اس میں دیکھنے کی صلاحیت کی ضرورت تھی, آنکھیں عطا فرمائی. اور پھر سب کچھ ہے, زبان سے کچھ نہیں بول سکتا تو اشاروں سے کیا کیا کر سکتا تھا, جب کچھ نہیں کر سکتا تھا تو ایک چھوٹا سا زبان کا ٹکڑا عطا فرما دیا. اور ایسا ٹکڑا ہے کہ یہ ہے تو دیکھنے میں بہت چھوٹا لیکن کام بڑے کر جاتا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے. خالی جاتے جاتے ایک آدمی کو ٹھہرے ہوئے کیا کر رہا رہے بول کے دیکھو معلوم ہوتا کیا کیا ہو جاتا. کبھی تلواریں نکلیں گی, کبھی چاقوئیں نکلیں گی, کبھی بندوقیں نکلیں گی, کبھی لاٹیاں نکلیں گی, اور خاندانوں کے خاندان تحس نحس ہو جائیں گے صرف ایک لفظ پر کہ خاموش ٹھہرے ہوئے شخص کو اسی زبان سے کہا تھا کیا کر رہا رہے ہو. ایک لفظ ہے, زبان چھوٹی ہے لیکن کام بڑا کرتی ہے. اور اگر یہی زبان سے بھائی صاحب بول دو تو نہیں دیکھنے والا بھی پلٹ کے دیکھے گا, شاید مجھے ہی مخاطب کر رہا ہوں, شاید مجھے ہی بلا رہا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہی زبان ہے, اور اس کے اندر اللہ نے کلام کی قوت دی. اب اس کلام کے اندر دو رخ اور دو نہج بیٹھے. اللہ کے صفات خاصہ کیا کیا ہیں؟ امیر علی صاحب مصعب کا سبق سنو. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ سات چیزیں کس کی ہیں؟ ہماری. ہماری ہماری کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی. ہمارے پاس کیا تھا؟ اس کا اگین، اس کا الٹا. اللہ میں کہنے حیات ہے تو ہمارے کہنے میت پر، اللہ کہنے علم ہے تو ہمارے پاس جہالت، اللہ کہنے ارادہ ہے تو ہمارے پاس بے ارادگی، اللہ میں قدرت ہے تو ہم میں بے قدرتی، اور اللہ میں سماعت ہے تو ہم میں بے سماعتی، اللہ میں بصارت ہے تو ہم میں بے بصارتی، اللہ میں کلام ہے تو ہم میں بے کلام. گویا ہم اندھے، بہرے، گونگے. کسی اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے. یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ سن رہے ہیں ان کی عطا سے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کی مہربانی سے، جو کچھ بول رہے ہیں ان کے کرم سے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے منصاف کا سبق. اسی کو تھوڑا سمجھانے کے واسطے میرے پیر طریقت حضرت شاہ مولانا کمال الرحمان صاحب العالی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان کا تفصیلی بیان ظہر کی نماز کے بعد ہوگا، اس وقت میں آپ ان کی بڑی بڑی باتیں سنیں. وہ سنیں تو سمجھ میں آنا بول کے چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے رکھ رہا ہوں آپ، کیونکہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنے کی آدمی مشقت اور صلاحیت نہیں ہوتی. تو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس لائن تک لا کے چھوڑ دینا بچوں کا کام ہے، باقی بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اصل مسائل کو سمجھائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی. تو میرے دوستو، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ اللہ کے اوصاف خاصہ ہے. اور انسان میں کیا تھا؟ میت پن تھا، جہالت تھا، اور بے ارادگی تھی، بے قدرتی تھی، اندھا تھا، بہرا تھا، گنگا تھا. اس میں اللہ نے یہ اوصاف دیے. تو جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس سے کچھ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، ہمارے شہر کی لینگویج میں، زبان یا گاؤں کی زبان میں، ایسا دیکھ رہے بول کے سیدھے باتوں میں، دیکھ میاں ایک 10 روپے دے رہا ہوں. تو وہ لے گیا تو واپس لاتے وقت پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا یہ 10 روپے کا کیا کیا کرا ہو؟ ترکاری لایا، بھاجی لایا، وہ لایا، یہ لایا، 11 روپے ہوئے. صرف وہ 10 ہی دیا تھا، 11 کیسا خرچ کرا بولے؟ جیب سے ڈالو، اچھا جان دے چلو. اور اگر 9 ہوئے تھے، 1 روپیہ کا ہے نہیں پوچھتے، پوچھتے نہیں پوچھتے، 9 ہوئے تھے، 10 دیا تھا، 1 روپیہ کا ہے، کھا گیا روپیہ، پوچھتے نہیں پوچھتے. میرے دوستوں، جیسے 1 روپیے پر ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری امانت کا تم نے غلط استعمال کیا. اللہ نے حیات دی، اور اگر اس حیات کا غلط استعمال ہو تو پوچھے جائیں گے یا نہیں پوچھے جائیں گے؟ اللہ نے علم دیا، اس علم کا غلط استعمال ہو تو پوچھے جائیں گے یا نہیں پوچھے جائیں گے؟ اللہ نے ارادہ دیا، تو اس ارادے کو غلط رخوں پر بھیجا تو پوچھے جائیں گے یا نہیں پوچھے جائیں گے؟ اللہ نے چلنے پھرنے کی قوت دی، پکچر ہال کو جائیں گے تو پوچھے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، اور اللہ نے بصارت عطا فرمائی، اور صرف عورتوں کو گھورتا بیٹھ گیا، نامحرم لڑکیوں کو دیکھتا بیٹھ گیا، اور فحش گانے سننے لگ جائے تو دیکھنے اور سننے کے بارے میں پوچھے جائیں گے یا چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم 1 روپیہ پوچھتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو 1 روپیہ نہیں، 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے میں 1 کروڑ روپے دوں تو وہ اپنی دونوں آنکھیں دے دے مجھے نکال دے، تو تیار ہے؟ 1 کروڑ کے بدلے میں کوئی اپنی 2 آنکھ دینے کو تیار؟ کوئی اپنے 2 کان دینے کو تیار ہے؟ کوئی اپنی زبان دینے کو تیار ہے؟ کوئی اپنی عقل یعنی بھیجا دینے کو تیار ہے؟ کوئی پاؤں کاٹ کے دینے کو تیار ہے؟ 1 1 کروڑ میں 1 1 چیز بھی دینے کو تیار ہے؟ تو اللہ نے ایسی دے دیے، چھوڑ دیں گے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ ہر چیز پوچھی جائے گی. تمہیں حیات دی تھی، اس کا استعمال کیسے کیا؟ ماں باپ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں نہیں مارا تھا، تمہیں زندہ رکھا، تمہیں ضرورت تھی کھانے کی، تمہیں کھانا کھلایا، تمہیں ضرورت تھی پانی کی، تمہیں پانی پلایا، تمہیں ضرورت تھی اجابت کرنے پر دھلانے کی، تمہیں دھلایا گیا، تمہیں ضرورت تھی تمہاری بیماری میں دوا کی، تمہیں دوا دی گئی، تمہیں ضرورت تھی تعلیم کی، تمہیں تعلیم دی گئی. جب تم بڑے ہوئے، تم ذی شعور ہوئے، تم عقل و فہم والے ہوئے، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری نگہداشت پوری کی یا نہیں کی؟ جب انہوں نے سب کچھ کیا اور تمہاری بھلائی کا، ہر خیر کا کام کیا، تو پھر اب تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ یہ حیات کا استعمال ہے. اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے تمہاری پوری پرورش کی اور پوری نگہداشت کی. اصل پرورش تو اللہ کر رہے ہیں، سبب کے طور پر باپ کو مسبب بنائے ہوئے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اور اس باپ نے نگہداشت کی ہے، تو اس باپ نے حیات کا استعمال صحیح کیا، یعنی اپنی زندگی میں اپنے بچے کی تربیتی مراحل کو پورا کر رہا ہے، اس حیات کا صحیح استعمال کر رہا ہے. اور جو اللہ نے امانت اس کے پاس بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس امانت کی صحیح تربیت کر رہا ہے، تو گویا اس کی حیات کا صحیح استعمال کر رہا ہے. تو پھر اب کیا رخ بیٹھتا ہے؟ اب رخ یہ بیٹھتا ہے کہ وہی حیات اللہ نے مجھے بھی دی ہے تو پھر میں کیسا رہوں؟ میں بھی اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والا، میں بھی اپنے اوقات کو ایسا گزارنے والا جیسے ہمارے آبا و اجداد صحیح معنوں میں زندگی کو گزار کر ہماری تعلیم و تربیت اور ہماری اصلاح کی فکر کرتے رہے۔ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کو اوڑھ لوں، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح نگہداشت کر لوں، ان کے حقوق ادا کروں، انہیں روزی کی ضرورت ہے میں محنت کر کے روزی ان تک پہنچاؤں، انہیں دواؤں کی ضرورت ہے میں دواؤں کا انتظام کرنے کی کوشش کروں، انہیں تعلیم کی ضرورت ہے انہیں تعلیم دینے کا دلانے کا اہتمام کروں، کبھی انہیں دینی تعلیم کی ضرورت ہے تو دینی تعلیم کے لیے مساجد سے، علماء سے، عرفات سے، ائمہ سے رجوع کرا دوں، اور کبھی ضرورت ہے اسکول کی تعلیم کی تو اسکولوں سے، کالجوں سے انہیں مربوط کرا دوں۔ اس لیے کہ تعلیم ایک فن ہے اور فن کے اعتبار سے اس کے اندر کمالات ہیں، اور میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرما دیا، ارشاد فرمایا اپنی دعاؤں میں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر وہ علم عطا فرمائیے جو علم نفع بخش ہو، جس میں نفع ہو، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جس میں نفع کوئی نہیں۔ تو گویا علم ہے، اور علم جو آپ کو نفع دینے والا ہے، اس کے حصول کے لیے چاہے وہ انگریزی علم ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے تلگو ہو، اگر نفع بخش ہے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ ہاں، اس کو اور نفع بخش کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسی تعلیمی لینگویج میں، اسی زبان میں، ایمان کی محنت کرو، اسلام کی محنت کرو، نمازوں کے پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرو، اس لینگویج کا صحیح استعمال کرو جس لینگویج کو، جس زبان کو آپ نے سیکھا ہے۔ تو گویا آپ اپنی حیات کا صحیح استعمال اور علم کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے ارادوں کو اس ارادے پہ بٹھاؤ جس ارادے کو لے کے آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ارادہ کیا تھا؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ کائنات کا ہر ذرہ ایمان والا ہو جائے۔ کیا کچا گھر، کیا پکا گھر، کیا اپنا گھر، کیا پرایا گھر، کیا پڑوسی، کیا دور کا رہنے والا، کیا اپنے شہر کا، کیا پرائے شہر کا، کیا اپنے ملک کا، کیا دوسرے ملک کا، ہر گھر میں، ہر جھوپڑی والے مکان میں، ہر اچھے اور عمدہ مکان میں، ہر قصر و محل میں اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کا قرآن پہنچ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ پہنچ جائے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نظام تربیت و تزکیہ پہنچ جائے۔ گویا یہ وہ محنت ہے جس کا ارادہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو اس ارادے کو، اپنے ارادے کو اس ارادے کے تابع کر دینا، اور جو قدرتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان قدرتوں کا استعمال نبی کے ان طریقوں پر کرنا، جن طریقوں پر، جس نہج پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قدرتوں کا استعمال کیا۔ اللہ نے چلنے کی توفیق اور قدرت عطا فرمائی تھی۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں سے نکلے، بازار ذل مجاز میں گئے، وہاں پہنچ کے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں میں کہتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی طائف کے میدانوں میں پہنچے، اور کبھی مدینہ منورہ کے سرزمین پر، اور کبھی یہود و نصارہ کے درمیان میں، کبھی دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ ہر حالت میں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بولنے کی قدرت دی تو حق بولا، اللہ نے دیکھنے کی قدرت دی تو حق دیکھا، اللہ نے سننے کی قدرت دی تو حق بات کو سنا، اللہ نے چلنے کی قدرت دی تو چل چل کے گھر گھر پہ جاتے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف بلاتے تھے، غیر اللہ کی غلامی سے نکالتے تھے، اللہ کے غیر کی عبادت سے روکتے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو پلٹاتے تھے۔ یہ وہ محنت کا، یہ وہ قدرت تھی جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو گویا ان کی قدرت کا نہج اپنی زندگیوں میں آنا، ہمیں اللہ نے چلنے کی قدرت دی، ہم چل کے جا رہے ہیں تو ہمارا چلنا آقا کے چلنے کے جیسا ہو، ہم کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو وہ ہاتھ ہمارا ظلم کے لیے اٹھ رہا ہے یا کسی پر شفقت کے لیے رکھنے کے لیے اٹھ رہا ہے، ہمارا ہاتھ اٹھانا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسے روک لیا جائے، اس لیے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا، یہ کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ تم ایک کروڑ میں اپنے دو ہاتھ نہیں دے سکتے، تو اس کے استعمال کی غلط اجازت بھی پروردگار عالم عطا نہیں فرماتے کہ تم اس کو جیسے چاہے استعمال کر لو اور پوچھے نہیں جاؤ گے، نہیں نہیں، جیسے تم ایک روپیہ دیکھ کر پوچھنے پر قدرت رکھتے ہو، ویسے پروردگار عالم یہ نعمتیں دیکھ کر پوچھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور ایک دن آئے گا، قیامت کا میدان ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، آقا اپنے جلال کا مظاہرہ فرما رہے ہوں گے، اللہ رب العزت شان جلال کا مظاہرہ فرما رہے ہوں گے، اور آقا اپنے جمال کے ساتھ، اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنی انکساری کے ساتھ، اپنی جبین نیاز کو پروردگار عالم کی حضوری میں مقام محمود میں جھکائے ہوئے ہوں گے، اور عرض کر رہے ہوں گے کہ اے بار الہ، میری امت کو معاف فرما دے، اور عوام الناس یعنی پوری امتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما اور حساب و کتاب شروع فرما۔ اللہ حساب و کتاب شروع فرمائیں گے, لوگ پیاس سے بے حال ہوں گے, یہی تہرہ ہے جسے لے کے آقا کے سامنے جانا ہے, جامع کوثر کو پینے کی تڑپ کو لیے ہوئے. تو میرے دوستو, یہ گناہوں سے آلودہ چہرہ, یہ ظلم و زیادتی سے آلودہ چہرہ, یہ نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہوا چہرہ, اور یہ نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہاتھ کا استعمال, اور نبی کے چلنے کے طریقے کو چھوڑ کر چلنے کا استعمال, یہ سب لے کے اس آقا کے سامنے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے جامع کوثر کی طرف کرنے کے لیے جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا کیا منہ لے کے جائیں گے, آقا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ آقا ہم نے آپ کی امت پر ظلم کیا, اس کو مارا جس کے دل میں آپ کا کلمہ تھا, اس کو مارا جو آپ کا امتی تھا, اس کو گالی دی جس کے دل میں آپ کا کلمہ موجود تھا, اس کو گالی دی جس کے دل میں آپ کی محبت تھی. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑنا زندگیوں کا غلط استعمال ہے, قدرتوں کا غلط استعمال ہے. تو میرے دوستو, میں نے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جب داخل ہو جائیں, یعنی یہ کہ جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں, حیات اللہ کی, علم اللہ کا, ارادہ اللہ کا, قدرت اللہ کی, سماعت اللہ کی, بصارت اللہ کی, کلام اللہ کا, سب کچھ اللہ کا, میرے پاس کیا تھا, کچھ نہیں تھا. جب یہ سب کچھ اللہ کا میں لیا ہوا ہوں تو میرے پاس کیا ہے, یہ میرے پاس امانت ہے. اب پھر اس کے اندر اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہیں. ایک آدمی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھنے میں مزہ اور لذت آتی ہے, ایک آدمی اسی آنکھوں سے یعنی فلموں کو دیکھتا ہے اور بہت چیزیں اور غلیظ عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اس میں لذت آتی ہے. تو یہاں لذتوں کے دو رخ قائم ہوتے, ایک رخ خیر کی طرف لے جاتا ہے جو جنت کا راستہ ہے, ایک رخ شر کی طرف لے جاتا ہے جو جہنم کا راستہ ہے. ایک یہ ہے کہ سماعت ہے, اللہ کی عطا کردہ انعام و نعمت ہے, اسی کان سے اللہ کی بتائی ہوئی باتیں سن رہے ہوں, قرآن مجید کی آیات سن رہے ہوں, اللہ کے نبی پر ناز پڑھنے کی آواز سن رہے ہوں, سلام پڑھنے کی آواز سن رہے ہوں, درود پڑھنے کی آواز سن رہے ہوں, ذکر کی آواز سن رہے ہوں, اور اچھی باتوں کی آواز سن رہے ہوں, واضح نصیحت کی بات سن رہے ہوں, دین کی بات اور تقریر کی بات سن رہے ہوں, تو گویا یہ سماعتوں کا صحیح استعمال ہے. اور پھر اگر اس کے برعکس انہی کانوں سے جو اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی تھی, گانے سن رہے ہوں, غیبت سن رہے ہوں, کسی کی چغلی سن رہے ہیں, کسی کی برائی سن رہے ہیں, تب اس استعمال کا رخ کدھر بیٹھ رہا ہے؟ تو ایک راستہ تو وہ تھا کہ جس سے تم قرآن سنتے, جس میں خیر کا راستہ تھا جو جنت کی طرف لے جاتا تھا, ایک راستہ یہ ہے کہ تم فحش باتوں کو سن رہے ہو, تو گویا یہ شر کا راستہ اور جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اور پھر بتلایا کہ دیکھو تمہارے اندر زبان ہے, یہ زبان وہ ہے جو لذتوں کو محسوس کرتی ہے, اور یہ لذتیں کیسی ہیں؟ اگر آپ کلام پڑھیں تو قرآن مجید کے پڑھنے میں لذت آئے, درود کے پڑھنے میں لذت آئے, ذکر کے پڑھنے میں لذت آئے, اور اس طرح حلاوت آئے کہ بات کرتے ہوئے لذت آئے, بات سنتے ہوئے لذت آئے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو خیر کے راستے کی طرف لے جاتی. اب یہی زبان ہے, کسی کو اتنا مزہ آتا ہے کہ کسی کو گالی دے دی جائے, کسی کو برا بھلا کہہ دیا جائے, کسی کی غیبت کر دی جائے, کسی پر بہتان لگا دیا جائے, یعنی جو برائی اس میں ہے نہیں اس کے اوپر ڈھکل دیا, اس کو بولتے ہیں بہتان. اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر برائی موجود ہے اور اس برائی کا تذکرہ کر دیا. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی نہیں کرنا, یعنی وہ برائی جو اس کے اندر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, ارے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہو؟ جب تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو تیار نہیں, تو گویا ایک مسلمان کی برائی جو اس میں موجود ہے, اس برائی کا بیان کرنا اپنے بھائی کے مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے. تو یہ غلط استعمال. ایک رخ زبان کے استعمال کا صحیح یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے, غلط استعمال یہ ہے کہ اس سے گانے گائے جائیں, یہ صحیح استعمال یہ ہے کہ اس سے ذکر کیا جائے, اس سے درود پڑھا جائے, غلط استعمال یہ ہے کہ کسی پر غیبت کی جائے, کسی پر بہتان لگایا جائے. تو گویا خیر کا ایک راستہ تھا جو جنت کی طرف لے جاتا تھا, اور شر کا ایک راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم ان کا کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ان امانتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جو ان امانتوں کا خیر کے راستے کی طرف جانے والی چیزوں کو اختیار کر کے استعمال کرتا ہے, امین اللہ کہلاتا ہے. اور جو ان امانتوں کا غلط استعمال کر کے شیطانی راستوں کو اختیار کرتا اور اس طرف چلتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے اور شر کے راستے کہلاتے, تو فرمایا کہ وہ ولی الشیطان کہلاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, کوئی عالم غلط بول سکتا ہے, کسی فلسفی کی بات کو آپ غلط گردان سکتے ہیں, لیکن میرے دوستو, قرآن حکیم کی آیت کو غلط نہیں کہا جا سکتا. قرآن مجید نے فرمایا جس نے ان امانتوں کو صحیح استعمال کر دیا, اولیاء اللہ, وہ اللہ کے ولی ہیں, اور جس نے ان چیزوں کا استعمال غلط کیا, اولیاءہم الطاغوت, لفظ طاغوت شیطان کے لیے استعمال ہوا. تو ولی دو قسم کے بنتے ہیں, ایک ولی وہ ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا اور امانتوں کا صحیح استعمال کرنے اور کروانے والا, اپنے چاہنے والوں کو یہ بتلانے والا کہ دیکھو یہ اللہ کی امانتیں ہیں, اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی امانتوں میں استحضار رکھا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں توفیق و سعادت عطا فرمائی. کیا توفیق عطا فرمائی؟ اللہ نے انہیں ظلم کے اندھیروں سے نکالا, کفر و شرک و نفاق و ارتداد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی اور محبت اللہ اور محبت الرسول کی روشنی میں لے آئے. اور پھر ایک وہ راستہ تھا کہ امانتوں کا غلط استعمال کیا, تو فرمایا اولیاءہم الطاغوت, ان لوگوں کا کام کیا ہے جو اپنے آپ کو شیطانی راستوں پر لگاتے ہیں وہ شیطان کے دوست کہلاتے ہیں. جو شیطان کے دوست کہلاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کا خلیفہ بنا دیتے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی نبی کا خلیفہ بنے, ایک یہ ہے کہ آدمی شیطان کا خلیفہ بنے. اچھے کام کرے گا خیر کے راستے سے تو نبی کا خلیفہ بنے گا, برے کام کرے گا تو شیطان کا خلیفہ بنے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ولی بنے گا تو اندھیروں سے اجالوں میں لائے گا, شیطان کا ولی اور دوست بنے گا تو کیا کرے گا؟ اجالوں میں سے اندھیروں میں لے جائے گا, الٹا کرے گا, بالکل اپوزٹ. گویا ایک رات کو دن میں لے جانے والا اور دوسرا دن کو رات میں لانے والا, ایک خیر سے شر کی طرف لے جانے والا دوسرا شر سے خیر کی طرف لانے والا, دونوں میں ایک دم معانست نہیں رہتی, معانست نہیں رہتی بلکہ مخالفت رہتی ہے, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تو یہ باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہ اللہ کی صفات خاصہ ہیں جو انسان کو عطا کی گئی ہیں, بصورت امانت بطور امانت ہیں. اس کا صحیح استعمال ہو تو استعمال کے کرنے والا امین اللہ ہے. جب وہ استعمال میں استقلال کو پیدا کرتا ہے, یعنی تھوڑے دن کر رہا چھوڑ دے رہا نہیں, جب اس تھوڑے دن کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اس نہج پر لانے کی کوشش شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں, اس امین اللہ کو اللہ ولی اللہ بنا دیتے ہیں. جب ولی اللہ بن جاتا ہے تو اپنے اعمال کو, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے اسوے کو نبی کے اسوے سے, نبی کے اعمال سے, نبی کے اخلاق سے ملانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی نبی جیسا چلتے تھے میرا چلنا ویسا ہو, نبی کا انداز تکلم جیسا تھا میرا انداز تکلم ویسا ہو, نبی کا دست شفقت کا بڑھانا جیسا تھا میرا بڑھانا ویسا ہو, نبی کا چلنا جیسا تھا میرا چلنا ویسا ہو. وہ اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پر لے جاتا ہے, اور جب اپنی ذات کے لیے اعمال کرتا ہے تو ولی اللہ ہوتا ہے, جب وہ اپنی ذات سے ہٹ کر لوگوں کی طرف اسی علوم کو پھیلانا شروع کرتا ہے تو خلیفۃ اللہ کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا رخ ہے شیطنت کا, انہیں امانتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر یہ خائن اللہ کہلاتا ہے, خیانت کرنے والا اللہ کی امانتوں. خائن کیا ہوتا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت میں شمار ہوتا ہے. اولیاءہم الطاغوت میں شمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالنے والا ہوتا ہے. جب یہ ہے کہ آدمی صرف خود بے نگاہی, بد نگاہی کرے, بد سمائی کرے, بد کلامی کرے, اپنے ارادے کو غلط راہوں پہ لے جائے, اپنے آپ کو غلط راستوں پر چلائے, اپنے علم کا غلط استعمال کرے, اپنی زندگی کو جہالت پر معمور کر لے, تو گویا یہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے تو وہ ولی شیطان کی حد میں ہے. لیکن جب خود سے ہر گھر دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں تو بھی چل, میں فلاں لڑکی کو گھورنے جا رہا ہوں تو بھی چل, میں فلاں کو مارنے جا رہا ہوں تو بھی چل, جب یہ کرنے لگتا ہے تو خلیفۃ الشیطان کہلاتا ہے. تو گویا یہ شیطنت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں شیطان بھی آ کے اس کے سامنے کہتے ہیں کہ حضرت آپ مجھے بیعت فرما لیجیے. ایک رخ تو یہ تھا کہ نبی کا خلیفہ بنتا, ایک رخ تو یہ تھا کہ شیطان کا خلیفہ بنتا. اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ میں نے کہا اللہ نے اختیار دیا ہے, اللہ نے اختیار دیا. اختیار کلی ہے یا جزی ہے؟ اختیار کلی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ وہ قادر مطلق ہیں. ہمارے پاس کتنا اختیار ہے؟ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ان چیزوں کے لینے کے ساتھ میں اس کے صحیح استعمال کا ایک نمونہ تمہارے سامنے بھیج دیا جاتا. اللہ نے احسان فرمایا سید دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا, فرمایا کہ یہ نبی ہیں اور یہ وہ زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. اگر تم اس زندگی کو یعنی ایسی زندگی گزار کے آؤ گے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی زندگی ہے تو اللہ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہو جاؤ. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو بھیج دیا, شیطان کو بھیجنے کے ساتھ شیطان کے کارندے بھی لگا دیے. فرمایا کہ ایک رخ یہ ہے کہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور ایسا ناپسند ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے, ایک یہ ہے کہ آدم کو پیدا کیا آدم کے لیے جنت بنائی, ایک یہ ہے کہ شیطان کو پیدا کیا شیطان کے لیے جہنم بنائی. اب تم آدمیت کو اختیار کرتے ہو طریقے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو جنت تمہارے انتظار میں ہے, اور اگر تم غلامی شیطان کی اختیار کرتے ہو تو جہنم تمہارے انتظار میں ہے. اب یہ اختیار ہے کہ تم چاہے تو جہنم کا رخ اختیار کرو, اب یہ اختیار میں ہے کہ تم چاہو تو جنت کا راستہ اختیار کرو. اللہ ہم سب کو جنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے دوست, دین پر چلنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے, اس لیے کم سے کم وہ لمحات غنیمت جانے, اور ان فرصت کے اوقات کو بہت مختصر جو مل رہے ہیں. ہماری زندگیاں تو لگی ہوئی ہیں زراعت میں, تجارت میں, مال و اسباب کے جمع کرنے میں, بیوی بچوں میں, ماں باپ میں, بھائی بہنوں میں. تھوڑا سا لمحہ کبھی کبھی ایسا بھی نکالا جائے جن لمحات کے اندر دین کی بات سننے, ایمان کی بات سننے, احسان کی بات سننے, عرفان کی بات سننے, اس کے رسول کی بات سننے, اس کے الہی کی بات سننے. علماء, صلحاء اور اولیاء جو بھی ہمیں میسر آ جائیں ان کے قریب بیٹھنے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کی کوشش کرنا, اور ان سے جو علوم ملے اللہ ہم کو توفیق دے ان علوم پر عمل کرنے کی, اور ہماری زندگی کو نبی کی زندگی کے طریقے پر چلانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.